بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جتنے بھی اعمال صالحہ لوگ انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکیاں کرتے ہیں، مال کا خرچ کرنا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کا گھر بن رہا ہے اس کی مدد کر دینا، کسی کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھا لینا، یہ جتنے بھی نیکی کے اعمال اور اخلاقیات ہیں، در حقیقت یہ تمام فروعی کام ایک اصل کے تابع ہیں. ایک جڑ ہے اور پورا درخت جو ہرا بھرا نظر آتا ہے، یہ اس جڑ کی وجہ سے قائم ہے. اور تمام وہ نیکی کے اعمال جن کا شریعت حکم دیتی ہے اور وہ اسلام کے تحت ہیں اور جو ایمان کے تحت ہیں، دونوں میں فرق ہے. اور اس فرق پر روشنی ڈالنے والی وہ حدیث ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم فرما رہے تھے، سونا، چاندی، گھوڑے، اونٹ. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ایک دوست مالی تنگ دستی اور دشواری میں مبتلا تھا اور انہوں نے اپنے دوست کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مومن آدمی ہے، اسے بھی کچھ عطا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مسلمن یا سعد، اور سعد یہ مسلمان ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ مومنن، مومن ہے. آپ نے فرمایا او مسلمن یا سعد، یا سعد یہ کہو کہ مسلمان ہے. دو یا تین مرتبہ یہ بات ہوئی اور سعد رضی اللہ عنہ نے دو یا تین مرتبہ یہ عرض کیا کہ مسلمان ہے، مومن ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہے. ایمان کا تعلق عقیدے سے اور وہ دل کی چیز ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے اور وہ دیکھنے میں آتی ہے. تو انہوں نے گویا یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اس کے دل میں ایمان ہے. اور آپ نے فرمایا کہ او مسلمن یا سعد، یا سعد یہ کہو کہ مسلمان ہے، کہ ظاہری اعمال میں نظر آتے ہیں. اس لیے یہ جتنا دین اور اس کے تقاضے عقیدے کے مطابق ہیں، وہ عقیدہ انسان کے اندر پوشیدہ ہے، اور جو ظاہری اعمال ہیں یہ سب کے سب اسلام ہیں. اور یہ اسلام اور ایمان اور نماز اور روزہ جو ظاہر کی چیزیں ہیں اور صحیح عقیدہ جو اندر کی چیز ہے، یہ سب کے سب ایک اصل کے تحت آتے ہیں، اور وہ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے اطاعت کے جتنے شعبے ہیں اور عقیدے کی تصحیح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب آخر پہ اللہ کے ذکر سے مل جاتی ہیں۔ اس لیے نماز بذات خود جو جزو اعظم اور مطلوب ہے، در حقیقت یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور حج جو فرض ہے اتنا زیادہ کہ ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جو شرائط پوری ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اس نے اتنا بڑا کام کیا گویا کفر کا، یہ بھی اللہ کی یاد ہی کے تحت ہے۔ اس لیے وہ اصل چیز جو اللہ کی یاد ہے، وہ اس کا یقین ہے، اور جتنا یہ یقین وجدانی کیفیت اختیار کرتا ہے، اتنا ہی ارتداد مشکل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے صرف ایک لفظ فرمایا کہ وجدان، بس۔ عقیدہ دلیل کے تحت زیادہ دیر نہیں چلتا، کیونکہ عقیدے کا تعلق خبر سے ہے، عقیدے کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ کتنے عقلی دلائل دے لے گا؟ جتنے بھی دے گا عقلی دلائل، اس کے مخالفین اس سے زیادہ عقلی دلائل لے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مشاہدہ اور اتنا اللہ کا ذکر کہ شعور مشاہدے کی شکل اختیار کرے اور وہ چیز ثابت ہو جائے جسے میٹا فزکس کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں صرف ایک طبقہ سمجھایا، اور مسلمان صوفیہ۔ فیسا غورت سے لے کے افلاطون تک جتنے یہ فلسفی تھے، انہوں نے جب زمانے کی تشریح کی اور جب اس میدان میں وہ اترے ہیں، تو انہوں نے زمانے کی حقیقت کو اس طرح سے نہیں جانا جس طرح سے زمانے کی حقیقت کو مسلمان فلاسفہ نے جانا تھا، اور انہوں نے زمانے کے متعلق ایک نیا تصور دیا کہ ٹائم کیا چیز ہے۔ ٹائم پہ صحیح ترین مباحث جو ہیں، ان میں ایک وہ بحث ہے جو اسرار و رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے کی ہے۔ یہ لفظ اسرار ہے، اسرار نہیں۔ اور صحیح ترین جن لوگوں نے سمجھا ہے، اسی لیے جب وہ فرانس گئے اور برگساں سے ملے، تو اس نے ٹائم کو ڈسکس کیا علامہ سے کہ ٹائم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ فلسفے کے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے جب وہ حدیث سنائی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود ٹائم ہوں، تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا واقعی انہوں نے کہا ہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وہ حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی تھی. تو ٹائم کی جو تشریح وہ کرتے تھے اس میں مسلمان فلاسفہ نے تبدیلی کی. ہم کسی بھی ایسے مادے میٹر کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو ٹائم کے بغیر ٹائم نہ ہو. کوئی کسی بھی مادے کے متعلق کہے. اور اسلامی دنیا میں اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے اس مقام پر پہنچ کے لغزش ہوئی ہے شیخ سبی رحمہ اللہ. اس کو صرف ایک ہی طبقہ سمجھا اور مسلمان صوفیہ. اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں زمانے کی اور زمانے میں شعور کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ شعور خود زمانے کے ساتھ مل کے ایک مادیت کی چیز کو پیدا کر دے, یہ سوائے مسلمان صوفیہ کے اور کوئی نہیں سمجھا. اللہ تعالی ان کی قبروں کو روشن رکھے. انہوں نے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے کہ بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر میٹا فزکس کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں اور جہاں ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے, یہ سارے محدثین اور مفسرین نہیں سمجھ پائے, بس صوفیہ اسے سمجھ پائے. وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور معرفت خداوندی اتنی انہیں حاصل تھی کہ وہ وجدان پر چلتے تھے. وجدان کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خود یقین کی طاقت کا اٹھنا. کتنی طاقتیں ہیں جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے جامنی رنگ پسند ہے, دوسرا آ کے کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی رنگ ہے. ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آڑو کا پیچ کا رنگ یہ والا پسند ہے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے رنگ ہے. اس کے اندر سے وجدان ہے جو اسے کہتا ہے کہ یہ چیز پسند ہے. اب جو مرضی کرتے رہو, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے یہ پسند ہے. انسانی وجدان بڑی بڑی اپنے آپ کو منوانے والی چیز ہے. کسی بچے کو والد سے زیادہ تعلق ہے, والدہ سے کم ہے, تو یہ اس کے اندر کی ایک چیز ہے. اب اس کو کس دلیل سے بدلنا ہے؟ دیتے رہو دلائل, حتیٰ کہ دلائل اس محبت کے معاملے میں کمزور پڑ جائیں گے اور نصیحت ناگوار گزرنے لگے گی, اور وہ جو اندر کا وجدان ہے نا وہ سب سے مؤثر ہوگا. ایک آدمی کے اندر یہ طاقت ہے یقین کی اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے. اب اس وجدان کو جتنے مرضی دلائل دے دو, یہ نہیں اپنی جگہ سے ہلتا. علامہ اقبال یہ کہتے تھے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان وجدانی طور پر قائل. ایک صاحب بہت بحث کرتے رہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تین مسئلے ان کے نزدیک تھے. تو تشریف آوری ہوئی, وہ انہوں نے بتایا کہ مفتی ہیں اور ایسے ایسے اور صاحب علم تھے. انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند ناقض وضو ہوتی ہے, وضو سے ٹوٹ جاتا ہے ان کا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ عرض اعمال کو جو تم کہتے ہو کہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ اہل السنہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ اہل تشیع کا عقیدہ تھا اور تم جو کہتے ہو یہ ادھر سے آیا. پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ جس طرح عالم برزخ میں مومن اور کافر سب جیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح بھی وہیں ہوتی ہیں، تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، کوئی بحث نہیں کرنی. خیر کافی دیر بات ہوتی رہی، لیکن جو جز آپ کے سامنے رکھنا ہے، ہم نے انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک بال دکھایا. ہم نے کہا کہ یہ اپنی ابتدائی حالت میں ایسا تھا کہ اس پر آئینہ رکھ کے اس کے ذریعے دیکھنا پڑتا تھا، یہ اتنا باریک تھا اور اتنا چھوٹا سا تھا، اور کئی سالوں میں جا کر یہ بال اب براہ راست آنکھ سے نظر بھی آتا ہے اور موٹا بھی ہو گیا. تو ہم نے کہا اس کو دیکھنے سے، اس کے مشاہدے سے جو یقین بنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عام افراد کیا خواص سے بھی اخص ہے، بہت زیادہ اس میں طاقتور زندگی ہے، اتنی کہ ایک چیز ان کی باقی رہ گئی بال، اور وہاں تک ابھی بھی زندگی کا اثر آ رہا ہے، اس کو کیا کریں؟ سب دلائل آپ کے ایک طرف، یہ جو وجدان کہتا ہے نا یہاں پہ پہنچ کے، اور جو مشاہدہ بتا رہا ہے، اس کا کیا رد ہے؟ اس پہ پھر نہیں بولے وہ. یہ وہ چیز کہ انسان کو یہ وجدان کی کیفیت اور یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جب اس کو اللہ کا ذکر اور اس کی دولت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کے معنی ہیں اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد جب دل سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور جب دماغ سے حاصل ہوتی ہے تو دماغ کا اعتبار کم ہے اور دل کا اعتبار زیادہ. اور حقیقت میں اللہ کی یاد کا تعلق دل ہی سے ہے، دماغ سے نہیں. اب خود غور کریں کہ جتنی چیزوں کا تعلق دل سے ہے اس میں خلل واقع نہیں ہوتا. ایک آدمی نے سفر کرنا ہے 100 میل کا، اور اسے بھوک لگ گئی ہے، تو 100 میل تک دل بار بار اسے کہے گا کہ بھوک لگی ہوئی ہے. بظاہر وہ گاڑی پہ بیٹھا، سٹارٹ کی، ڈرائیونگ کی، اور ہر اشارے پہ رکا، اور سب چیزوں کی آداب جو ٹریفک کے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس کا دل کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کھانے میں. دل اٹکا ہوا ہے وہاں، اور دماغ ہے، دماغ سوچتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہتا ہے، پھر اس پر ایک چیز غالب آ جاتی ہے کہ وہ یہ حادثہ ہو گیا. اب وہ پھر اس حادثے کو دیکھے گا، اچھا یہ بارش ہونے لگی، اچھا دھوپ بہت تیز پڑ رہی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ پھر اسے خیال آتا ہے. بعض اوقات تو پھر شام کو خیال آتا ہے کہ اوہ فلان چیز میں سوچ رہا تھا. دل کی یہ حالت الگ ہوتی ہے، اور دماغ کی یہ والی حالت کہ اسے شام کو یاد آیا، یہ الگ ہوتی ہے. دماغ میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، مگر دل سے جو یاد ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں قائم رہتی ہے، اس کو کوئی چیز دخل انداز نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کی وہ یاد جس کا اعتبار ہے، وہ اصل میں یہ چیز ہے کہ دل اللہ کو یاد کرنے لگے، اور دل کی وہ کیفیت، پھر اللہ کی یاد کی وہ کیفیت اتنی طاری ہو جائے کہ اس میں کسی چیز کا آنا انسان کو ناگوار گزرنے لگے، اور اتنی شدت سے ناگواری پیدا ہو جائے کہ بس وہ ہے اور اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں استغراق۔ روح ڈوب جاتی ہے، اور اس استغراق کی کیفیت میں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، خدا کے حقیقی دوست، وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، کیونکہ اسے اللہ کی محبت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی طرف جا سکے۔ اس لیے آدمی کو خود اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ گناہ کے چھوڑنے کا تصور بھی اسے اداس کر دے، ہر ویکینڈ پہ یہ گناہ کرتا ہوں اور اس مرتبہ اتنی زیادہ مصروفیات ہیں کہ یہ گناہ نہیں کر سکوں گا، اور اداس ہو جائے دل اور ڈپریشن میں جانے کا شکار ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی بجائے اس کے کہ اپنے نفس کو ڈانٹتا، یہ اس حد تک گناہ میں دھنس گیا ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش اسے گراں گزرتی ہے اور افسردہ کرتی ہے، اور سوچتا ہے کہ ویکینڈ کا یہ گناہ چھوڑنے کی بجائے اسے کر لوں، اور جتنی بھی اہم ترین کام اور ضرورت پیش آئی ہے اسے کہیں آگے پیچھے کر دوں۔ اس لیے جن لوگوں کے اخلاقیات اور جن لوگوں کے گناہوں سے بچنے کی تدبیر اتنی ہوتی ہے کہ لوگ نہ دیکھ پائیں، اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی تنہائی گناہوں سے پر ہے، اور ڈرتا اس بات سے ہے کہ گناہ پر گواہ زیادہ قیامت میں نہ پیش آ جائے۔ یہی ہوا نا، ریاکاری ہوئی، اور ریاکاری سے توبہ کب ہوتی ہے؟ اس سے تو بہتر تھا وہ گناہ کر گزرتا۔ یہ تو ایک طرح کی ریاکاری ہے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں۔ بہت بڑا مرحلہ اہل علم کو جو پیش آتا ہے، وہ ایک اس طرح سے پیش آتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے ظاہر میں، حقیقت میں اسے گناہ کی مضرت کا احساس نہیں ہے کہ اللہ سے توڑ دینے والی چیز ہے، وہ تو صرف اس لیے کہ لوگ نہ دیکھیں بس۔ یہی آدمی جب کسی ایسے ماحول میں پہنچ جائے جو اجنبی ہے، انگلینڈ چلا جائے، برطانیہ، امریکہ، کسی اور ملک میں جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا، تو وہاں یہ حجاب بھی اتر جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی جاننے والا ہے نہیں، تو گناہوں پہ کوئی گواہ بنے گا تو آخرت میں بنے گا، یہاں تو آرام ہے نا، یہاں تو کوئی نہیں جانتا کہ میں کس محلے میں رہتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، تو وہ گناہ اس کے لیے وہاں پہنچ کے اتنا بھی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری تصنع اور بناوٹ صرف خلق خدا کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ گناہ کو لوگوں کے اثر کی وجہ سے چھوڑنا، ریاکاری کی وجہ سے چھوڑنا، یہ بدتر چیز ہے بجائے اس کے کہ خود گناہی کر گزرتا۔ یہ بڑا مرحلہ ہے، یہ جن لوگوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ وہ عالم دین ہے، اور جن لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کے کچھ مرید ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو یہاں پر پہنچ کے استاد اور شیخ کو دینی علوم میں یہ سمجھنا کہ گویا وہ معصوم ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس طرح سے کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اجتہادی مسئلے میں بھی خطا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مسئلہ بتانے میں بھی خطا نہیں ہوتی، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اب تصوف میں بھی برکت نہیں رہی اور علم میں بھی برکت نہیں رہی. یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے اس دولت سے نوازا تھا کہ ان کے کہنے سے لوگوں کے حالات بدلتے تھے، ان کے ایک ایک واز سے انسان کو اپنے دل کی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوتی تھی، وہ اللہ کے بندے تھے جو نیکی کرتے تھے تو بھی اللہ کے لیے اور گناہ سے بچتے تھے تو بھی اللہ کے لیے، مریدوں کا طلبہ کا ہونا نہ ہونا سب چیزیں ان کی نظر میں برابر تھی. بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے لوگ، کوئی علمی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اپنے چھوٹوں کے پاس چلے گئے، جا کے کسی بحث پہ مسئلے پہ ڈسکس کر لیا، اس کو ذرہ برابر حجاب نہیں ہوتا تھا. اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے، ایسے مشائخ جن کے مرید کہتے تھے کہ حیرت ہے حضرت نے اس مسئلے پہ بات کی، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ ہم لوگوں کو اس مسئلے پہ بلایا اور بات کی. یہ وہ فنائیت تھی جو حقیقت میں ان اللہ کے اچھے بندوں کا خاصہ تھی، اور وہ اپنے نفس سے بہت دور ہو گئے تھے. خلق خدا کی پرواہ کرنا کہ اب اتنے میرے معتقد ہو گئے اور اتنے مرید ہو گئے اور نہیں ہوئے، یہ کبھی ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا، اتنے مٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ رائے پور کی خانقاہ میں آپ کے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں کیا چیز سب سے زیادہ تھی؟ بس یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا. سلسلے کے اثرات اور سلسلے کی وہ نسبتیں جو مشائخ سے منتقل ہوتی ہیں، رائے پور کے سلسلے میں بہت بڑی چیز جو ان میں ایک ایک فرد میں منتقل ہو گئی تھی وہ یہی تھی کہ اپنے آپ کو مٹا دے. اس لیے پھر حضرت رحمۃ اللہ اس کی تشریح فرمائی تھوڑی سی، خاموش ہو گئے اس سوال جواب کے بعد کافی دیر، اور پھر فرمایا کہ رائے پور میں حضرت کی مجلس ہوتی تھی اور کوئی آدمی آ کے سوال پوچھتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی حضرات ہوتے تھے ان کی طرف فرماتے تھے کہ ان سے پوچھو، اور تصوف کی کوئی بات ہوتی تھی کوئی پوچھتا تھا تو شیخ تشریف فرما ہوتے تھے، فرماتے تھے تصوف کی باتیں ان سے پوچھو. پھر فرمایا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ راولپنڈی آنا ہوا اور کونور مل، یہاں پہ عصر کی نماز کے بعد بہت وسیع لان تھا اور کمشنر یا ڈپٹی کمشنر پنڈی کے اور بڑے بڑے لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے دل میں یہ آیا کہ حضرت کچھ بات کریں، لوگوں کو احساس ہو ان کے علوِ مرتبت کا، لوگوں کو پتا ہو چلے کہ کتنے بڑے شیخ. تو اتنے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت سے کہ صبر کیا چیز ہے، تو حضرت نے میری طرف اشارہ فرمایا کہ ان سے پوچھو. تو میں نے کہا حضرت مجھے تو عربی زبان میں صبر کے جو معنی لغت میں بنتے ہیں ڈکشنری میں اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا. تو برجستہ فرمایا کہ مجھے تو وہ بھی نہیں آتے. یہ اللہ کی یاد نے اتنا فنا کر دیا تھا. کچھ فرق نہیں پڑتا تھا اللہ کے سامنے اس حضوری کی کیفیت کی وجہ سے. کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شہرت ہوئی نہ ہوئی, تمنا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو کہ اسے کہتے کیا ہیں شہرت کو. ہمیشہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے تھے جن کے مجاہدوں نے اس حد تک پہنچایا کہ بات کی مقبولیت اور مرجع جو تھا وہ حقیقت میں اس ابتدائی مجاہدے کی برکات تھی. یہ جتنا تصوف اور سلوک ہے اس میں چار پانچ مدارج ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے جو عام عوام کے لیے شریعت نے فرض کے درجے میں قرار دیا اور ضروری ہے. بس عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس سالک کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبت, اس کی بندگی, یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس چیز سے نکلے کہ گناہ کے چھوڑنے کے تصور سے اس میں افسردگی پیدا ہو, بلکہ خدا کے دوستوں میں شامل ہو جائے کہ گناہ کے چھوڑنے پر اگر نفس مزاحمت کرے اور گناہ کے ترک پر اگر دل گھبرائے تو نفس کو ڈانٹ دے کہ اسے چھوڑنا ضروری ہے, یہ نہیں کرنا, خبردار. جو بات کی حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملے میں بہت معرفت کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے 24 گھنٹے جوتا اپنے ہاتھ میں رکھے اور جو ہی نفس سر اٹھائے اس کے سر پہ مارے اور کہے تو ابھی تک مرا نہیں. وہ جو نفس کو ڈانٹنا ہے نا, یہ آدمی کو اللہ کے مقبول بندوں میں شامل کرتا ہے. اور جو کفر تک پہنچاتا ہے نفس, وہ گناہ کو ترک کرنے کا جو تصور ہے اس سے آدمی کو گھبراہٹ ہونے لگے کہ اگر یہ گناہ میں نے نہ کیا ولیعذ باللہ تو پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی, اگر یہ گناہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ جو اس کو گناہ کے ساتھ اتنا ارتباط اور تعلق پیدا ہو گیا ہے یہ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے انسان کو پہلا درجہ عام طور پر جو سلوک میں عام لوگوں کے لیے ہے بس یہ کافی ہے. اس کی وجہ سے حسد, بغض, کینہ وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں. پہلا درجہ یہی ہوتا ہے اور عوام کو بس اس درجے میں کر دینا کافی ہو جاتا ہے. یہ بھی بات حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. فرمایا کہ میں اس وقت بالکل جوان تھا اور کچھ شوخی بھی تھی طبیعت میں, تو ایک مرتبہ حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے اس کمرے میں جانے کا شرف حاصل ہوا. یہ الفاظ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں کہ شرف حاصل ہو. اس کمرے میں ایک بات تو یہ تھی کہ ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا, شیخ صبح سے لے کے اور کھانے, ظہر کے کھانے سے پہلے یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی آدمی آئے، اور پھر جو ڈانٹ پڑتی تھی وہ اس سے زیادہ شدید. فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ کہ مجھے تنہائی اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب 100% یقین ہوتا ہے کہ اب اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا تو بھی کنڈی لگا کے بیٹھتا ہوں. اور کبھی کسی کو اجازت دے دیتے تھے کہ آؤ، اور فرماتے تھے کہ ساری دنیا کے ہنگاموں اور ان ملاقاتوں اور اس سے جان چھڑا کے جب اپنے کمرے میں آتا ہوں لکھنے پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ایسے جیسے پرندہ اپنے گھونسلے میں آ جائے، اتنی مجھے راحت ہوتی. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اس کمرے میں چلا گیا، یہ شرف حاصل ہوا. تو ایک قطعے کی صورت میں حضرت شیخ کے کمرے میں ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں برائیوں سے اگر نجات چاہیے اور فلاں فلاں اچھی چیزیں چاہیے تو یہ کام کرو. تو طبیعت میں اس وقت جوانی اور ذرا شوقی تھی، تو میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ اتنی چیزوں کو جمع کرنا اور ہاون دستے میں پیسنا اور پھر اس کا مرکب اور مفرد اور یہ چیزیں میرے بس میں تو ہیں نہیں، آپ فرمائیے کہ کہیں یہ بنی بنائی بھی مل جاتی ہے تو برجستہ فرمایا کہ رائے پور چلے جاؤ. یہی وجہ تھی اور کمال تھا کہ رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ہم دوسری طرف کو چل پڑے، اور یہ رات تو پہلی سے بھی زیادہ مبارک ہے، کیا حرج. کمال یہ تھا کہ رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہر شخص کے لیے ذکر کا کوئی الگ چیز کر دیتے تھے. ہر شخص کا مطلب یہ ہے کہ مختلف افراد کے لیے مختلف اذکار. کسی کو تیسرا کلمہ بتا دیا اور فرمایا عمر بھر بس یہی پڑھتے رہو. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا حضرت بیعت، تو فرمایا ہو جائے گی. کہا حضرت کوئی ذکر اذکار، فرمایا بس تمہارا وظیفہ قرآن ہے، یہ پڑھتے. بس ساری زندگی ہوئی. ایک اور صاحب حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ حضرت کوئی ذکر اذکار، تو فرمایا نفل پڑا کرو. اور کئی لوگ ایسے تھے جنہیں انہوں نے اپنے سلسلے کے ذکر اذکار پورے کروائے. اور ایک نے آ کے عرض کیا جو پہلے سے کہیں سے بیعت تھے، ذکر اذکار یہ سب کچھ کر چکے تھے، حضرت رحمۃ اللہ سے آ کے بات کی تو کہتے تھے جب میں نے گفتگو کی تو مجھے پتا چلا کہ تصوف میں، ذکر اذکار میں اور سلوک میں جو سیر ہوتی ہے اور جو لطائف ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود طے نہ فرمائی. میں حیران رہ گیا. اور مجھ پہ کیفیت کریے کی تاری ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ حضرت مزید آپ فرما دیں. فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ وجدانی طور پر اللہ کا یقین حاصل ہے. میں نے کہا جی حضرت وہ تو حاصل ہے. فرمایا بس پھر سب چھوڑ دو، یہ کافی. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنے خاص قرب سے نوازا ہو. فرمایا اتنے، یہ وہ بات جو ہم نے پوچھی تھی اس کے جواب میں تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو حال ہم نے یہ دیکھا کہ جو کوئی آتا تھا بیعت کے لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب کے یہاں چلے جاؤ. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے بیعت کے لیے کہا، اصرار کیا، عرض کیا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا الیاس صاحب زندہ ہیں، دلی میں جاؤ ان کے ہاں رہو. دہلی چلے گئے اور وہاں سے جا کے پھر لکھا کہ حضرت بہت کچھ ہے یہاں لیکن میری طبیعت اور دل آپ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو حضرت فرمایا میں نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے بندے جنہیں دنیا کچھ نہیں سمجھتی، یہ اپنے مرتبے اور مقام میں اور اپنی سوچ میں کتنے بلند لوگ ہوا کرتے ہیں. ایسی بلندی اب کہیں نہیں ملے گی. خود اپنا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مرض تھا اور اس میں پھر ان کا انتقال بھی ہوا، تو چونکہ آخری وقت تھا اس لیے ہندوستان میں اکثر مشائخ، اکثر لوگ دلی آ گئے، اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مغرب کی نماز کے بعد وہاں پولیس چوکی ہے، اس کے اور مرکز نظام الدین کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، تو میں ٹہلنے کی غرض سے چلا گیا. اور تھوڑی دیر میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہا، علی میاں آپ کدھر؟ میں نے کہا میں ویسے ہی چہل قدمی کے لیے آیا. ان کا مولانا الیاس صاحب یاد کر رہے ہیں، جلدی چلیے. تو میں جلدی جلدی گیا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کمرے میں داخل ہوا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اتنا اونچا بول بھی نہیں سکتے تھے کہ دوسرے سے بات کریں، تو مجھے اشارہ کیا یعنی کان ادھر کرو. تو میں نے ان کے ہونٹوں پہ کان رکھ دی اور مجھ سے کان میں یہ بات کہی کہ تمہیں پتا ہے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تشریف فرمائے. میں نے کہا جی حضرت. تو فرمایا لوگوں سے کہو کہ حضرت کی مجلس کو غنیمت جانے، چھوڑ دیں سارے کام اور حضرت کے پاس بیٹھے. کئی مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ اپنی مختلف نشستوں میں یہ باتیں کہتے رہے. آپ سے یہ بات عرض کرنے کو اس لیے بھی ہے کہ کہیں ریکارڈ میں یہ باتیں یعنی جو براہ راست ہم نے سنی ہیں آج تک آئی نہیں، تو یہ ایک ریکارڈنگ ہو جائے گی تو اس کا شاید کسی کو نفع پہنچے. فرماتے تھے کہ مغرب کی نماز پڑھی اور شیخ کا معمول تھا لمبی نفلیں پڑھنے کا، اور حضرت بہت دیر تک نفل پڑھتے رہتے تھے. ایک ایک رکعت میں حضرت شیخ کئی کئی پارے پڑھتے تھے رحمہ اللہ، تو اپنے نوافل میں مصروف ہو گئے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنتوں کے بعد دو نفل پڑھے یا چار نفل پڑھے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق دو رکعتیں پڑھیں اور آ کر اپنے بستر پہ بیٹھ گئے. تو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دو یا چار رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیرا اور آ کے بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ کی مجلس ہمارے نفلوں سے کہیں زیادہ اچھی. وہ جو اتنا کچھ انہیں ملا تھا یہ دوسرے درجے کی بات ہے. پہلا درجہ عوام کا ہوتا ہے، ان کے لیے بس یہ کافی ہے کہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور گناہ کی قوت اور شدت جب سر اٹھائے تو اسے ڈانٹا جائے حتیٰ کہ وہ قوتیں مضمحل ہو جائیں بس. اور اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے مجاہدے کے ساتھ، اللہ کی طرف سے جذب ہو اور وہ جذب خدا کی طرف سے جو کھینچنا ہے اس کے ساتھ شیخ جو سلوک ذکر اذکار طے کرائیں وہ بھی ہو. اور تیسرا درجہ آ جاتا ہے جذب بلا مجاہدہ. جس جس کیٹیگری میں جو آدمی آئے، جذب کے ساتھ سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے درجے سے ترقی کرتا ہے، ذکر اذکار، دل کا یقین، اللہ کی یاد اور اللہ کی خوشی اس پر، اور اس کے نفس کا مزاحم ہونا. یہ جو اس کا نفس نیکی میں رکاوٹ بنتا ہے اور اس کے ساتھ سلوک طے کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اس انسان کے کام آتی ہے. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شریفیہ کے بانی اور مفتی صاحب کمال کے آدمی تھے. کمال کے حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو کے خلفاء میں جو ٹاپ پہ گنے گئے لوگ تھے ان میں سے ایک مفتی صاحب تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن لکھ رہے تھے, مفتی صاحب تشریف لائے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھا اور بلا اختیار فرمایا کہ مفتی صاحب جب امرتسر سے آپ چلتے ہیں نا ٹرین پہ تو آپ کا نور یہاں مجھ پہ پڑتا ہے. یہ سب چیزیں جن لوگوں کو اس کے بعد حاصل ہو جاتی ہیں یہ مطلوب تو نہیں لیکن محمود ہیں, یعنی اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں. خود حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا احمد علی صاحب ہوشیار پوری تھے. فرماتے ہیں ہمارے شیخ کا اب کتنے واقعات سنائے, رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف اس درجے کا تھا کہ وہاں کشف اور لوگوں کے حالات اور کسی چیز پہ بات کرنا ان کے لیے بالکل معمول کی باتیں تھیں, اور ہم لوگ جب مجلس میں جاتے تھے تو جو باتیں ارشاد فرماتے تھے ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ بات کس کے متعلق, اور ہر دل میں ہوتا تھا کہ یہ بات مجھے سمجھانے کو کہی جا رہی. تو احمد علی صاحب ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی آ گئے, غالباً محمد دین یا کچھ ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا. وہ سب فرمایا کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے خانقاہ میں کہا کہ مجھے بہت جلدی ہے اور حضرت سے ملنا ہے. تو لوگوں نے کہا آپ کو جلدی ہوگی, وقت نکال کے آتے, اب تو سو گئے سارے لوگ, زہر میں اٹھیں گے حضرت بھی. اور تو انہوں نے کیا کیا, جب سارے ہی لوگ سو رہے تھے تو حضرت رحمت اللہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے. حضرت رحمت اللہ بھی سو چکے تھے. تو معذوری کی وجہ سے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے فالج ہو گیا تھا, جس چارپائی پہ سوتے تھے پانچ سات ارد گرد لوگ سوتے تھے کہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے خدمت کا موقع ہو تو اسے کیا جائے. اچانک حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ باہر کون ہے, بلاؤ اسے. اور ادھر یہ حالت تھی کہ جو ملنے کا طلبگار تھا اس کو شدید کشش, اور وہ بیٹھ گیا دروازے کے سامنے. اس سے کہا اللہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے, کسی طرح حضرت سے مصافحہ کر لوں ملوں. تو جو لوگ اندر سو رہے تھے ان میں سے کسی کی آنکھ کھلی تو فرمایا یہ باہر کون ہے ذرا بلاؤ. تو ہم سمجھ گئے کہ اب حضرت رحمت اللہ کو کسی چیز کا معلوم ہوا ہوگا. تو دیکھا وہی مولوی صاحب رو رہے ہیں, اسے اٹھا کے اندر بلایا تو فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا طریقہ ہے, دروازہ کٹکھٹاتے, مجھ سے اجازت لے لیتے, کھولتے, اندر آ جاتے, مل لیتے. کیا ضرورت پیش آ گئی تھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اور مجھ سے ملاقات کو کہتے. یہ سب چیزیں وہاں عام تھی. لیکن جو چیز سب حضرات کے ہاں تھی نا, وہ پھر یہ درجہ ہوتا تھا. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ فرمایا تم جب امرتسر سے چلتے ہو تو تمہارا نور یہاں آتا ہے, روشنی پڑتی ہے مجھ پہ. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے انتقال سے چند دن پہلے سب لوگ جمع تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا حال ہے. ان کا حضرت جی میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی طویل عمر دیتا اور ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے اللہ کی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے آپ سے تعلق کی توفیق بخشی. تو ثانوی رحمت اللہ فرام صاحب آپ تو یہ سمجھیں آپ کے لیے یہی مقام ہے، لیکن میرا حال ایسا نہیں. پھر ان کے ساری اپنی عاجزی کے کلمات ارشاد فرماتے رہے. تو مفتی صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے، اور یہ عجیب باتیں ان کے ہاں ملتی تھیں. ایک دن اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت کو وصول کرنے کا سب سے زیادہ صحیح لمحہ کون سا ہے، کس وقت خدا کی رحمت پوری طرح متوجہ ہوتی ہے اور برس پڑتی. اب لوگ حیران، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب نفس نیکی سے روکے تو اس کو ڈانٹ کر نیکی کا کام کرتے رہنا، یہ وہ لڑائی کا موقع ہوتا ہے جب قدرت خداوندی دیکھتی ہے کہ اب یہ کدھر کو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے نا تو یہ اللہ کی دوستی شروع ہو جاتی. اس لیے نفس کا جو مجاہدہ ہے اور اس میں پھر جو انجذاب باری تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس سے بڑھیا مقام. اتنا مجاہدہ تھا، کوئی شخص اس درجے تک پہنچاؤ مجاہدے کے بغیر تو وہ خالص جذب ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، وگرنہ مجاہدہ بہت اکثیر ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے. خود حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگ زیادہ متوجہ نہیں تھے، لوگ جانتے بھی اتنا نہیں تھے یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. وہ تو حضرت شیخ جانتے تھے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ لوگوں کو متوجہ کرتے رہے کہ حضرت کے پاس جاؤ، حضرت سے ملو، حضرت ایسے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں. تب جا کر کہیں عوام کا رجوع اور لوگوں کا رجوع ہوا، وگرنہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد بس اپنے شیخ کے پرانے خلفاء سے ملنے چلے گئے، اس سے مل لیے، اس سے مل لیے، اس سے مل لیے، وگرنہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کو زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے. یہ بعد میں جو مرجعیت انہیں ملی ہے اور بعد میں جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، یہ اس میں ان کی ابتدائی زندگی کے مجاہدوں کو دخل تھا. اتنا خانقاہ رائے پور میں انہوں نے مجاہدہ کیا کہ اپنے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ کے متعلق کہتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ، ان کے ہاں میں سرگودا کا جوان پنجابی اور ان کے ہاں کوئی اس بات کا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ سو رہے ہیں تو بستر ہے کہ نہیں ہے، وہ کھانا کسی نے کھا لیا ہے کہ نہیں کھا لیا، اپنا حال خود جانو. تو جب میں حاضر ہوا پہلی مرتبہ تو مجھ سے فرمایا کہ حضرت فرماتے تھے اس وقت دو چیزیں پیش آئیں، ایک تو ان کے بھی شیخ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور میں گنگو بھی گیا، شیخ کو دیکھا، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اس آخری دور میں بیک وقت جس آدمی کو اللہ نے کمال کا علم دیا تھا، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں اور تصوف میں، ان چاروں میں کوئی ان کا دوسرا شریک نہیں تھا. اس پورے دیوبندی حلقے میں سب سے ممتاز، سب سے بڑی شخصیت یہی تھی. فرماتے میں نے دیکھا حضرت کی مجلس میں بیٹھا، پھر مجھے خیال ہوا کہ حضرت اپنی عمر کے اس آخری حصے میں روحانیت میں جتنے بلند مقام پر فائز ہیں، اس بلندی کی وجہ سے مجھ جیسا الف با پڑھنے والا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. پھر میں رائے پور آیا اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے بہت محبت, ایک تعلق پیدا ہو گیا. تو میں نے جب بیعت کی درخواست کی تو بڑے تعجب سے مجھ سے فرمایا کہ ابھی تو میرے شیخ زندہ ہیں, گنگو چلے جاؤ حضرت سے بیعت ہو جاؤ. میں نے کہا حضرت ان کے علو مرتبت میں بڑا ہونے میں شبہ نہیں, لیکن میرا دل آپ سے لگ گیا. تو مجھ سے فرمایا اچھا ٹھہرو, فی الحال تو میں سفر پہ جا رہا ہوں, واپسی پہ بات کریں گے. تو ٹھہرنے کے لیے وقت تھا بھی, تو میں نے سوچا کہ اتنا نام سنا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا, انہیں کیوں نہ دیکھوں یہ کیا ہیں آخر. تو میں قادیان چلا گیا. غلام احمد قادیانی کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین, حکیم نور الدین زندہ تھے. سلسلہ جو بنتا ہے وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب, شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم, پھر ان کے پہلے شیخ ان کا بھی نام عبد الرحیم تھا. اور وہ جو عبد الرحیم تھے نقشبندیہ سلسلے کے, وہ بیعت ہونے کے لیے آئے تھے اخند شریف سوات میں, پاکستان میں جو سوات ہے. حضرت جی اخند رحمت اللہ علیہ نے انہیں بیعت کر لیا, لیکن وہ گوروں کے اتنا خلاف تھے کہ فرمایا دیکھ لو بیعت تو تمہیں میں کر لیتا ہوں, لیکن اگر انگریزوں کی نوکری کی تو میری بیعت ٹوٹ جائے گی. تو میں نے وعدہ کیا کہ انگریزوں کی نوکری نہیں کروں گا. اور جب سہارنپور واپس آیا, یہ ان عبد الرحیم صاحب کی بات ہے جو سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق اور سب چیزیں انہوں نے سوات میں طے کی. فرماتے تھے میرے شیخ حضرت اخند رحمۃ اللہ کا حال یہ تھا کہ سوات کے ایک غار میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر اور یاد میں مصروف تھے, اور شیر ببر شیر آیا اور وہ دھاڑنے لگا, اتنی شدید آواز تھی کہ پہاڑوں میں سے باس پتھر نیچے گرے. تمہارے شیخ نے صرف دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, بس پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے لگے. ان کا یہ حال تھا. ان کی وفات بھی بڑی عجیب ہوئی. ان کی گھر میں ایک بچی تھی چھوٹی, رقیہ اس کا نام تھا, رو رہی تھی اور وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اندر سے خواتین نے بھیج دیا کہ جاؤ. تو حضرت اخند جی رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ وہ خواتین کہہ رہی تھیں کہ رقیہ کو ذرا بہلا دیں. تو ان کا کون رقیہ اور کون سا بہلانا اور کیا روٹھنا اور کیا منانا, ہم نے تو اپنے روٹھے کو منا لیا اور لیٹ گئے وہیں اور کلمہ پڑھا اور جان دی ختم. اللہ کے ساتھ تعلق میں زندگی گزاری تھی نا, اسی کے نام پہ مر مٹے. تو یہ ناموں میں خلط ملط ہو جاتا ہے. عبد الرحیم سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو تھے, ان کے یہ مرید ہوئے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے رئیس لوگ تھے, یہ بہت متمول, بہت انگریزوں کے زمانے میں لاکھوں پتی, حویلی انہوں نے بنائی تھی بہت بڑی تھی. یہ جن کا انتقال ابھی تبلیغ میں ہوا نا, حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کا رحمہ اللہ, حاجی عبد الوہاب صاحب اور یہ حضرت ابراہیم رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے ایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے تھے. تو عبد الرحیم سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے انگریزوں کی نوکری کر لی، حالات سے اتنا مجبور ہوا، پھر میں گیا تو حضرت اخن جی رحمتہ اللہ علیہ میں یہ کمال تھا، مجھے دیکھا اور فرمایا انگریزوں کے نوکر ہو گئے. میں نے کہا حضرت یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہاں کسی چیز کے کہنے سننے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے پٹھان تھے، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں، کہتے تھے حکم ہوا نکل جاؤ، اور میں 15 دن تک بیٹھ کے شیخ کے دروازے پہ روتا ہی رہا، بیٹھا رہا. پھر ایک دن فرمایا کہ اچھا آؤ، پھر بیعت کر دیتے. وہ انہوں نے اس حکیم نور الدین یہ ملنے گیا تھا، اور مہاراجہ کشمیر بیمار تھے، تو غالباً اخن جی رحمت اللہ سے ملنے گیا تھا یا عبد الرحیم سہارنپوری رحمت اللہ، بہرحال ان لوگوں سے کسی سے ملنے گیا تھا. تو حکیم نور الدین کو انہوں نے دیکھا اور اس نے دعا کی درخواست کی، فرمایا راجہ کے لیے دعا کر دیں گے. پھر اس نے اجازت حدیث کی درخواست کی کہ آپ حدیث کی اجازت دے دیں، یا بیعت کی درخواست کی، جو بھی کی ہوگی انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت فرمایا بحث نہ کرنا، مناظرے نہ کرنا، بس یہ کہا. حکیم صاحب بڑے حیران ہوئے کیونکہ انہیں پتا تھا اپنی بری عادت کا، تو ان کا حضرت یہ آپ نے کیسے منع فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم آئے تو میں نے ایسے دیکھا لوح محفوظ کھل گئی. یہ لوگوں کے لیے جب نہ ماننے پہ آئے نا تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. لوح محفوظ وہ جہاں خدا نے لوگوں کی تقدیریں لکھی ہیں، کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی. تکوینیات کی جو دنیا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اچھا تمہارے ہاں بیٹا ہوگا یہ نام رکھ دینا، اور اس نے دیکھا کہ کئی مہینے کے بعد جب ولادت ہوئی تو بیٹا ہی تھا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو سب لوگ چھپ رہے تھے، تو پنجاب میں آیا اور میں شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، اور دونوں حضرات میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت تھے. تو پنجاب میں تعویذات اور پیروں کا ماننا حد ہی سے بڑھ گیا تھا، تو میں ان کے پاس رہا کچھ دن کہ میرے شیخ کے دوست ہیں، میرے شیخ کا بڑا تعلق تھا، تو کوئی تعویذ دینے آتا تھا تو کہتے تھے کہ چلے جاؤ، کوئی تعویذ نہیں، بیٹا ہوگا پیدا، اور کبھی کہتے تھے بیٹی، اور کبھی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، اور ہوتا وہی تھا. پھر یہ لوگوں میں مشہور تھا، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو بڑی قدر کی، مجھ سے فرمانے لگے جب کوئی آتا ہے تو لوح محفوظ کھل جاتا ہے، تو اس کا نام دیکھتا ہوں وہاں، اسے بتا دیتا ہوں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے. مدارج السالکین پڑھ رہے تھے ہم، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اب ذرا چبھتی ہے نا بات وہابیوں کو زیادہ. مدارج السالکین میں پہلی جلد میں ہی ابن قیم نے لکھا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تاتاریوں نے دمشق پہ حملہ کرنا تھا، تو رمضان میں حملہ ہوا، تو حملے کے دن شیخ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، رمضان میں ہاتھ پہ کشمش رکھ کے کھا رہے تھے اور گھوڑے پہ چل رہے تھے، اور فوجیوں کو کہہ رہے تھے کہ کھاؤ روزہ مت رکھو، دیکھو میں نے روزہ نہیں رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں روزہ نہیں رکھا تھا بدر کے دن، تاکہ ان تاتاریوں کے مقابلے میں تمہاری قوت کہیں کم نہ پڑ جائے، کھاؤ. اور بار بار کہتے تھے کہ آج کا دن ہمارا ہے، فتح ہوگی، اور یقینی طور پہ فتح ہوگی، اور تمہارا دشمن مارا جائے گا. تو میں نے چپکے سے شیخ سے کہا کہ آپ انشاءاللہ تو کہہ لیں، تو مسکرائے اور فرمایا انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، برکت کے لیے تم نے کہا ہے تو کہہ دیتا ہوں. اور جس شخص نے اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھا ہو کہ ہم غالب رہیں گے، اس کو کیا کہتے؟ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی. تو حکیم نور الدین نے حضرت سے کہا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا آپ مجھے بحث نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے لوہے تم جب آئے تھے تو لوہے محفوظ کھول دی گئی میرے لیے، تو میں نے دیکھا تو وہاں پہ سے پتا چلا کہ پنجاب میں غلام نام کا ایک آدمی ہے اور وہ ایسے ایسے دعوے کرے گا کہ نہ رکھے جائیں گے نہ اٹھائے جائیں گے، اس کی تردید بھی مشکل اور اس کی تائید بھی مشکل، اور تم اس کے پہلے خلیفہ بنو گے. یہ بحث کرنے کی جو عادت ہے نا، یہی تمہیں وہاں لے جائے گی گمراہی کی طرف، یہ نہ کرنا. اس نے پھر اجازت حدیث کی، ان چیزوں کی درخواست کی، تو فرمایا میں نہیں چاہتا میرے شاگردوں میں کوئی ایسا گمراہ ہو. خود نور الیقین کے نام سے کتاب لکھی ہے اپنے حالات پہ حکیم نور الدین نے، وہ پڑھیے تو اس میں انہوں نے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا. تو یہ سب کیفیات اس مجاہدے کی وجہ سے ہوتی ہیں جس سلوک میں مجاہدہ شامل ہوتا ہے. اور مجاہدہ اتنا تھا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں ایک روٹی ملتی تھی خانقاہ میں کھانے کو، تو بنگالی ہندوستانی بھائی آدھی کھا لیتے تھے دن کو اور آدھی رات کے لیے رکھ لیتے تھے، اور میں پنجابی جوان سرگو دیکھا میرے لیے ایک روٹی کیا چیز تھی، تو ساری دن کو ہی کھا لیتا تھا. اور رات کو، اور چائے بھی صرف حضرت کے لیے ہی بنتی تھی، جو پتی ہوتی تھی اس میں، اور بھینس تھی ایک، اس کو جو گڑ دیتے تھے وہ گڑ اور پتی، اور کبھی اس میں پانی ڈال کے وہ شیرہ سا بن جاتا تھا وہ کھا لیتا تھا. یہ مجاہدہ تھا. اور فرمایا بستر کا کیا ذکر کرتے ہو؟ بستر کا تو حال یہ تھا کہ سفر کے لیے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا ہوتا تھا، اور اس گھوڑے کے بیٹھنے کے لیے کمبل ایک ہوتا تھا تاکہ سردی نہ اسے لگے. تو وہ ایک مرتبہ کمبل پھینکا گیا کہ بہت پرانا ہو گیا، تو میں نے اسے ہی دھو کے غنیمت جانا اور اسی پہ لیٹ جاتا تھا. اور زیادہ سردی جب ہوتی تھی تو صف کے ایک کنارے پر اپنے لیٹنے کے بعد اس کنارے کو پکڑ لیتا تھا اور پھر اپنے آپ کو رول کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ساری صف لپٹ جاتی تھی، اور یہ سردیوں کا تھا. اور فرماتے تھے کہ مجاہدے کا دور جب گزرا تو کوئی سردی ایسی نہیں پھر گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک بستر ضرور دیا، بہت شاندار بستر ہر سردیوں میں آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی لے آتا تھا، تو میں دیکھتا رہتا تھا. چنانچہ ایک دن کھانے گنے گئے، وہ ہستی جس نے پتی اور یہ گڑ کھایا ہو جو بھینسوں کو کھلایا جاتا ہے، تو منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے گنے تو 23 سالن تھے ایک دسترخوان پہ. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت 23 سالن ہے، تو ہنس پڑے اور فرمایا کہ مولوی صاحب جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں رہے. یہ مجاہدہ ہے، اور اس کی مختلف قسمیں پیش آتی ہیں. اس لیے اس مجاہدے کے بعد، یا اس کے ساتھ جو، یہ کہیے کہ اس مجاہدے کے ساتھ جو سلوک طے ہوتا ہے نا، یہ بڑی پختہ چیز ہوتی ہے. عمومی طور پر وہ اولیاء اللہ جن کا فیض پھیلا ہے اور جن کو خدا نے بہت قبولیت سے نوازا ہے، وہ اسی قبیل سے تھے کہ سلوک بھی طے کرتے رہے اور مجاہدہ بھی ہوتا رہا. مجاہدہ مادیت میں ہو گیا، اس کی بھی بڑی قسمیں. مجاہدہ علمیت میں ہو گیا کہ علمی کاموں میں پڑ گئے، اور ایک ایک چیز کے ڈھونڈنے کے لیے پوری پوری رات لگ گئی، اور مجاہدہ کوئی الزام لگ گیا، اس کی وجہ سے جو ذہنی کوفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا وہ بہت زبردست مجاہدہ ہے. اور یہ عام طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے قدرت کی طرف سے جن کو دماغی کام زیادہ کرنا پڑے اور مزاج میں نزاکت ہو. وہ تو آنکھ ہوتے ہیں، ایڑی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ایڑی کے نیچے تو پتھر آ جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، اور آنکھ میں اسی پتھر کا ہزارواں حصہ بھی پڑ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کی طبیعت میں نزاکت اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے فکری مجاہدہ یہ بڑی شدید چیز گزرتی ہے، اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات پھر آخر زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. اور تیسرا مرحلہ پھر پیش آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں بغیر کسی مجاہدے کے، بغیر کسی لمبی چوڑی تکالیف کے، خدا خود کھینچ لیتا ہے. اور یہ انجذاب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سالک کو کھینچنے کا، اللہ کا اپنی قرب کا نصیب کر دینا، یہ چیز بہت غالب آتی ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں میں محبت اللہ کی غالب ہوتی ہے. یہ اللہ کی محبت اتنی جلدی اس سارے سفر کو طے کراتی ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہے کہ اتنی مؤثر کوئی اور چیز ہوتی. اس لیے اللہ کی محبت، اس میں کھل جانا، اپنے آپ کو فنا کر لینا، اللہ کی محبت کی وجہ سے کام کرنا، یہ وہ چیز ہے جس نے انسانوں سے بڑے بڑے کام کرائے. اور اللہ کی محبت میں راتوں کو بسر کرنا، اللہ کی محبت میں اور اس کی حضوری میں دن کو گزارنا، اور اللہ کی محبت میں اس بات سے ڈرتے رہنا کہ اگر یہ گناہ کا کام ہو گیا تو اللہ ناراض ہوگا، بس یہ ہے بات کہ آدمی پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ ناراض ہوگا، اس کی محبت کم پڑ جائے گی، نظر التفات نہیں رہے گی. اس محبت میں کبھی اتنا نازک مقام آتا ہے کہ وہ بے اختیار ایک چیز صادر ہوتی ہے، وہ کبھی تکلف سے نہیں کرنی چاہیے. لیاذ باللہ اگر کوئی شخص تکلف سے اسے کرے گا تو رسوا ہوگا، یقینی طور پہ 100% وہ رسوا ہوگا. محبت میں ایک مقام آ جاتا ہے ناز کا. ناز کے مقام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اپنا دل اتنا کسی کے ہاں گروی رکھ دیتا ہے کہ جو محب ہے، چاہنے والا ہے، وہ کہتا ہے یہ کر کے تو دیکھیں. یہ واقعہ پیش آیا تھا حدیبیہ میں، جب لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، مکہ چلے گئے، طواف بھی کر رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نہیں خیال کہ عثمان مجھے چھوڑ کے طواف کر لے گا، میرے بغیر چلا جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور مکہ میں یہ اصول تھا، کوئی سفیر، کوئی بڑا آدمی، اب بھی اصول اسی پہ قائم ہے، دروازہ کھول دیتے ہیں بیت اللہ کا، کوئی صدر مملکت چلا گیا، کوئی فلاں فلاں چلے گئے، اس کے اعزاز کی بہترین سب سے بڑی صورت یہی ہوتی ہے. اسی اصول کو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں نہیں کروں. یہ محبت ہی تو ہے، یہ تعلق ہی تو ہے. اسی لیے ادھر آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں امید کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے گا. یہ وہ ناز کا مقام ایک ہوتا ہے حضرت شیخ نے لکھا معاذ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، علی میاں تم جانتے ہو جتنی دل کی وابستگی تم سے رہی کسی سے نہیں رہی، بہت بہت اور ان کے کہنے ہی کیا ان کے کہنے ہی کیا، ارے شیخ اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اتنے پیارے اتنے محبوب تھے، اتنے زیادہ کہ حضرت رحمۃ اللہ خود فرماتے تھے، ہم نے ان کی زبان سے ہی سنا، فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جب مختلف اجلاس مختلف مصروفیات مجھے جانا ہوتا تھا تو میں واپس آتا تھا تو میرے شیخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے کہ علی میاں سارا دن تم کاموں میں مصروف رہتے ہو اور تمہیں اپنے کھانے کی بھی ہوش نہیں رہتی، اور پھر گرم گرم روٹیاں جو کسی چیز میں لپیٹ کے رکھی ہوئی ہوتی تھی مجھے دیتے تھے، فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے رکھ لی تھی، اور جب میں رائے پور خانقاہ میں جاتا تھا تو خاص طور پہ باورچی کو بلا کے کہتے تھے کہ چاول پکانا ضرور، کیونکہ علی میاں آئے ہیں تو وہ چاول پسند کرتے. فرمایا ایک مرتبہ مجھے چھوڑنے کے لیے رخصتی کے لیے تشریف لائے، میں نے بہت زیادہ عرض کیا کہ آپ نہ چلیں، اس حالت میں بھی اسٹیشن پہ آئے اور اسٹیشن پہ پہنچ کے چہرہ ایک طرف کو کر لیا تو مجھے وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت ناراض ہیں کیا بات ہے، تو جب ٹرین چل پڑی تو میں نے پھر مڑ کے دیکھا تو چہرہ اس طرف کیا ہوا تھا اور رو رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، بہت واقعات سنائے، ایک مرتبہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہم حاضر ہوئے تھے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے مہمان خانے میں یہ بات سنائی تھی. فرمایا ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو میں نے یہ احساس کیے بغیر کہ کیا گزرے گی یہ عرض کر دیا کہ فلاں وقت جانا ہے، تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہم اسے کہنے لگے اتنی جلدی چلے جاؤ گے، اتنی جلدی ہمیں چھوڑ دو گے. شیخ کہتے تھے کہ شیخ نے لکھا ہے کہ اتنی وابستگی دل کی علی میاں تمہارے علاوہ کسی سے نہیں رہی. تو وہ محبت ہی کا اثر ہم نے دیکھا. آخری ہفتہ شیخ کی زندگی کا تھا مدینہ منورہ میں، اور مکہ مکرمہ میں حضرت بھی تھے، اور عصر کی نماز کے بعد، عصر وہاں جلدی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں اس دن عصر سب حضرات ہیں، شیخ جا بھی نہیں سکتے تھے حرم شریف، بہت زیادہ ضعف اور کمزوری ہو گئی تھی. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوزانو بالکل ادب سے بیٹھے رہے، اور شیخ بار بار انہیں نگاہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے. خیر یہ تو ایک اور باب چل پڑا، لیکن اللہ کی جو محبت ہے اس سے مؤثر چیز کوئی نہیں. سب سے مؤثر چیز یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی حالات گزرتے ہیں نا، نفس کی جو امارگی ہے اس پہ عمل کرنا گناہ ہے. بس گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں نفس امارہ کی اطاعت کو. اس اطاعت کو جب ٹھکرا دیتا ہے تو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. اتنی سی تو بات. اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش پر جب گرانی ہونے لگے، گناہ سے بچنے کی کوشش پر جب پریشانی ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں ڈوب چکا ہوں. اگر یہ گناہ نہیں کروں گا تو ہوگا کیا؟ آج تو ہے کہ جو گناہ سے بچنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہ تو وہ کرنا ہی کرنا ہے نا. تو یہ جو گناہ سے بچنے کی پر اسے افسردگی طاری ہو رہی ہے، یہ اپنے نفس امارہ کی پیروی. اس لیے نفس مزاحمت کرے گناہ میں، یہ پٹرول ہے گاڑی کا. یہ حالت جب آ جائے کہ آدمی اپنے نفس کو روکے اور اس روکنے سے مایوسی کی بجائے خوشی پیدا ہو کہ اچھا ہے، نہیں ہونے دیا، نہیں اس کی چلنے دی، یہ خدا کا قرب ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، پھر وہ یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس یقین کا اصل مقام معرفت ہے. اللہ کی معرفت سے یقین پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی کی معرفت بالکل ابتدائی درجے میں تو ہوتی ہے، سننے سے، خاندان میں بات کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، پڑھنے سے، عقل سے. یہ جو معرفت اللہ کی اتنی بھی ہوتی ہے نا، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اللہ سے تعلق کے پختہ کرنے کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی یاد سے فطری مناسبت پیدا ہو جائے، قلبی مناسبت. یہ قلبی مناسبت جو ہے نا، دماغ کی نہیں، دل کی. دل کی مناسبت جب اللہ کی یاد سے پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دو صورتیں پیش آتی ہیں، یا تو وہ معرفت مزید ترقی کرتی ہے، اور یا یہ معرفت پھر تازہ ہوتی رہتی ہے، اور اس معرفت کی انتہا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس معرفت کے انتہا پر فائز ہوتے ہیں، وہ بھی دوام ہے، اس میں متسلسل ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کہیں وہ پہنچ کر رک جائیں. یہ جتنا اللہ سے قلبی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل کو تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بس سب کچھ ہے. چھوٹی سی بات، مختصر سی بات، کہ اللہ کی یاد سے دل کا تعلق پیدا ہو جانا، کیونکہ محبت سے پیدا ہوگا نا. اور پہلے عرض کیا کہ اس میں خلل نہیں آتا، اور دماغ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس میں خلل آ جاتا ہے. دماغی طور پر مولوی صاحب ہزار دلائل قائم کر لیں اور علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی، لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. لاکھ دلائل مولوی صاحب دیتے رہے اللہ کے ہونے کے اور نہ ہونے کے، اور فلسفے والے اپنی بحث میں الجھے رہیں. ایک جس کو اللہ کا یقین، اس کے ذکر سے قلبی مناسبت اور وجدان پیدا ہو جاتا ہے نا، بس وہ ایک اکیلا کافی. ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے رسائل چھپے ہیں، اس میں راضی بڑی عقل غالب تھی. کمال کی بات راضی نے پھر آخر پہ لکھی، اللہ کی صفات پہ جہاں انہوں نے بحث کی ہے نا، اس کتاب کا پھر رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک کمال کی بات راضی نے لکھی ہے. راضی نے لکھا ہے کہ فلسفہ پڑھا، اس کی وادیوں میں اترا، اس کی گھاٹیوں کو عبور کیا، لیکن کوئی چیز بے چینی کے علاوہ حاصل نہ ہوئی، اور ایمان ٹھیٹھ اصفہان کی بوڑھیوں جیسا ہونا چاہیے، جیسے بوڑھی عورتوں کا ایمان ہوتا ہے، بس ویسا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ کی صفات میں اس کی پاکی بیان کرنا چاہو تو پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھو، لیس کمثلہ شیئن وہو السمیع البصیر. یہ آیت اللہ کی پاکیزگی کے بیان میں سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی، ہم نے اسی لیے مسجد کے دروازے پہ لکھائی ہے، لیس کمثلہ شیئن وہو السمیع البصیر. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی تمام چیزیں، کیمسٹری کے جتنے ایلیمنٹس ہیں، اور پرانے زمانے کی تقسیم کے مطابق مایا، ٹھوس اور کیا، گیس، اور اب انرجی، لیس کمثلہ شیئن، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں. کمال کی آیت. اور راضی نے لکھا کہ اس کے اثبات میں اور تعریف میں پڑھو تو قل ہو اللہ احد. لیکن راضی پہ ایک ایسا دور گزرا ہے، اور آخر تک بھی وہ فلسفے کے بہت بڑے شارع اور ترجمان رہے. ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ خط و کتابت ہوئی ہے اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ رازی آپ کا ایک دوست ملا اور اس نے کہا کہ آپ نے اس سے کہا کہ 30 سال پہلے جس نتیجے پہ پہنچا تھا افسوس آج 30 سال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ غلط تھا. تو علم کا یہی حال ہے. اگر اللہ اور آپ کو 30 برس زندگی دے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ 30 برس بعد پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی تھی. اس لیے اپنا علم اس پروردگار عالم سے حاصل کرو جو زندہ ہے. اللہ کی محبت کا غلبہ اور اللہ کے ذکر سے فطری مناسبت یہ بڑا رنگ لاتی ہے. یہ جنہیں کہتے ہیں نا پیدائشی طور پر یہ ولی اللہ ہے, حقیقت میں اس زندگی سے پہلے جب آیان ثابتہ تھے تو آیان ثابتہ میں بھی جنہیں اللہ کی معرفت حاصل تھی, یہ میٹا فزکس والے جانتے ہیں اور اب تو وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے اور اپنی دیگر کتابوں میں بھی انہوں نے اپنی پیدائش سے پہلے کے حالات بیان کیے ہیں. اور شاہ صاحب رحمت اللہ ایک جگہ لکھا ہے یہ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی ہے جس کی سند کے علاوہ اس وقت بر صغیر میں سوائے سندھ والوں کے اور کوئی سند حدیث کی معتبر ہی نہیں. سندھ میں ہاشم چٹھوی رحمت اللہ آئے تھے, وہ چونکہ حجاز سے پڑھ کے آئے تھے تو اس لیے ان کی سند میں حدیث کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں آتا. باقی سب جتنے اب حدیث کے ماہرین پائے جاتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث جتنے ہیں, حتیٰ کہ شیعہ علماء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں آتے تھے, پڑھتے تھے. اور وہ بھی ہیں جو شاہ صاحب رحمت اللہ سے پڑھ کے پھر شیعہ ہو گئے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے خود لکھا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے پہلے اپنی والدہ کے جسم کا حصہ تھا اور اللہ کو جو یاد کرتا تھا اس وقت ابھی تک مجھے یاد ہے. یہ اللہ کا ذکر, ذکر اللہ سے فطری طور پر جب آدمی کو قلبی طور پر مناسبت حاصل ہو جائے, ایک ہے فطرت, وہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے, جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا قلبی مناسبت کسی کو پیدا ہو جائے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے, بس یہ جس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے نا پھر اس کے دن رات کی ترقی کا نہ پوچھو کہ قرب الہی میں وہ کتنی ترقی کرتا ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو سب لوگ دلی میں جمع تھے. ایک دن حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک دن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھو, وہاں رہا کرو. بڑے میاں ہزاروں میل کی رفتار سے ان دنوں سفر کر رہے ہیں, یعنی اللہ کے قرب کی جو منازل ہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہ سفر کر رہے ہیں. اللہ کے قرب, یہ اللہ کے قرب کی یعنی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے بھی بعد مقامات ہیں کہ اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. کیا آپ نے فرمایا کہ وضع اللہ یدہ علی صدری, اور اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی. بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز, لیکن یہ کوئی انتہا نہیں. اسی لیے وفات سے پہلے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہا کہ اللہ باپ کی رفاقت مطلوب ہے, اعلی ہستی کی, اعلی ذات کی رفاقت, دوستی مطلوب ہے, کیونکہ قرب لا منتہا ہے. تو اللہ کی محبت ایک, اور اللہ کی یاد سے قلبی مناسبت. اس کو اور آسان کر لیں, جی کا یہ چاہنا کہ اللہ کو یاد کرو, دل کا یہ چاہنا کہ سب سے قیمتی زندگی کی چیز اب اللہ کی یاد ہے, یہ علم کے جھگڑے، یہ کتابیں، یہ مباحث، یہ فتوے، یہ سب چیزیں ایک طرف اور پروردگار عالم کی یاد ایک طرف، اور یہ وہ ترتیب ہے جو اکابر میں قائم رہی، جنہوں نے زندگیاں ایک ایک مسئلے کے سلجھاؤ میں مہینوں اور ہفتوں بحث کے لیے کتابیں دیکھیں، آخر پہ پہنچ کے اللہ کی یاد کے علاوہ کچھ نہیں رہا۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کہ مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی دیوبند کے مفتی تھے، بہت قابل آدمی تھے، بہت علم اللہ نے دیا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمیوں میں سادگی دیکھو کیسی تھی، صبح اٹھتے تھے، نماز ذکر اذکار سے فارغ ہو کے، اور ذرا دن چڑھتا تھا تو محلے میں کئی گھروں پہ دستک دیتے تھے کہ بازار جا رہا ہوں، کوئی چیز منگوانی ہو تو بتائیے۔ تو عورتیں پہلے سے رومال کے کونے پہ چار آنے، دو آنے، ایک آنا باندھ کے رکھ دیتی تھیں، اور رومال دیا مفتی صاحب یہ اتنا چونا لے آنا، کتھا لے آنا، پان لے آنا، سبزی خرید دیجیے، مفتی صاحب گوشت لے آئیے۔ اور مفتی صاحب ڈھیروں چیزیں لدی ہوئی آ رہی ہیں اور جا کر دے دیتے ہیں ہر ایک عورت کے گھر پہ، اور پھر دارالعلوم چلے گئے مفتی صاحب اور جا کے فتوے کا کام شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک لطیفہ بھی بڑا زبردست ہوا، ایک ریڑی والا تھا، تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ خربوزے، اس کا مفتی صاحب بہت میٹھے ہیں، ایسے شرطیاں میٹھے ہیں، تو مفتی صاحب نے لے لیے۔ اب جب گھر آ کے کاٹا تو ظاہر ہے پھیکے نکلے، تو انہوں نے جا کے کہا تم تو کہہ رہے تھے شرطیاں میٹھے ہیں، یہ تو پھیکے نکلے۔ اس کا مفتی صاحب میں اندر تھوڑی گھس گیا تھا، مجھے کیا پتا۔ انہوں نے کہا بھائی واپس کرو، تم نے تو یہ شرط، اس کا نہیں کوئی واپس نہیں ہوتے۔ ان کا اچھا ٹھیک۔ اب وہ بیچارہ کھڑا ہے، کہاں لوگ اس سے لینے آتے تھے، ریڑی پہ خربوزے نہیں رہتے تھے، کہاں کافی دیر گزر گئی، گھنٹہ دو گھنٹہ، تو بڑا پریشان کہ آج آ کوئی نہیں رہا۔ تو اس نے غور کیا، تو کس سے پوچھا یا خود غور کرنے سے اس نے دیکھا تو مفتی صاحب گلی کے ایک نکڑ پہ رومال بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ خربوزے تو نہیں لینے۔ جو کہتا تھا خربوزے لینے، کہتے تھے نمونے کے طور پہ مفت ذرا یہاں کھا جاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے خربوزے آج ایسے ہیں ریڈی۔ ہو گیا پیسے واپس کے اور ہاتھ جوڑے اس کا مفت صاحب، خدا کا واسطہ گھر جائے، میں تو آج بیچنے سے رہا۔ کمال کے آدمی تھے۔ اب ان کی کیا سوانے آپ سے عرض کریں، لیکن اتنے سادہ اور محلہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے محلے میں دیکھتے دیکھتے ایک ایک مکان پکا بنتا چلا گیا۔ مفتی صاحب سے ہم نے ایک دن کہا، جب چھٹیاں ہوتی تھی تو مفتی صاحب ہم لوگوں کو بھی بلاتے تھے، خود بھی اپنے گھر کی چھت پہ مٹی ڈلواتے تھے، تو ہم نے کہا مفتی صاحب اللہ نے اب بہت کچھ دے رکھا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو کہنے لگے یہ ہمسائے جو ہیں نا غریب لوگ ہیں، ان کا گھر کچا ہے، پکا بنوا لوں گا تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہمارا گھر بھی پکا ہوتا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ انسانیت ہے، یہ اخلاقیات ہیں۔ یاد رکھو جس شخص کا ایمان اسے اخلاقیات نہیں نہ سکھاتا، اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ ہو نہیں سکتا کہ اخلاقیات کسی انسان کے بر بنائی ایمان ہو اور پھر کسی کو شکایت پیدا۔ ایمان جب اپنا پھل ظاہر کرتا ہے نا، آم کا درخت آپ نے لگایا تھا اور نتیجتاً یہ کہ آم آئی ہی نہیں، تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کی کاشتکاری بیکار گئی، آپ کا درخت لگانا چار سال بعد چلا غلط۔ ہم نے یہاں ایک نیچے درخت لگایا، بہت شوق سے کہاں سے جا کے ہری پور سے خوبانی کا لے کے آئے، اور اس سے بھی شرطی یا قسم کھائی کے خوبانی گئے، اور چار پانچ سال کے بعد پتا چلا گیا تو آلو بخارا ہے۔ تو درخت کے جب پھل پڑتا ہے تو پتا چلتا ہے نا کیا ہے۔ جس شخص کے ایمان کے درخت پہ انسانی اخلاقیات پیدا نہیں نہ ہوتی، اسے مڑ کے دیکھنا چاہیے موت سے پہلے بار بار کہ میرا ایمان بھی ہے یا نہیں. مفتی اس کے کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ زبان سے جو اقراری ہے، اور صوفی اس کے کفر پہ اس لیے گوایا کہ وہ کہتا ہے خداوندہ اس درخت پہ جو پھل پڑے ہیں نا، میں یہ دیکھ کے حیران ہوں، میں کیسے مان جاؤں کہ یہ گلاب کے پھول ہیں، یہ تو کیکر ہے، کانٹے ہیں، میں کیسے گواہی دوں. وہ مشاہدے سے دیکھتا ہے کہ یہ کفر کی حرکت ہے، اور یہ اپنے علم کی روشنی سے دیکھتا ہے کہ زبان کا اقرار ایمان. یہ مفتی صاحب رحمت اللہ کی انسانیت تھی. اس لیے جس شخص کے اخلاقیات ایمان کی پیداوار ہوں گے وہ انسانی اخلاقیات میں بڑے بلند مقام پر فائز ہوتا ہے، بہت بلند مقام ہوتا ہے. آدمی اس کا ادراک بھی بسا اوقات نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ فعل کس حکمت پر مبنی ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ کو بڑی خواہش تھی اپنے بیٹے کے متعلق کہ کسی طرح عالم دین بن جائے، لیکن وہ بس جن مصروفیات میں بھی رہے سو رہے، اور پھر اس بیٹے سے محبت بھی بہت زیادہ تھی. پھر اس نے اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے گھر بھی نہیں بسایا. تو مفتی صاحب رحمت اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا میرے اس بیٹے کو بلاؤ. تو بلایا گیا، بیٹھا سرانے، بہت تعلق تھا مفتی صاحب. تو مفتی صاحب نے اپنی تسبیح اس کے ہاتھ پہ رکھ کے پھیرنا شروع کر دی، ہاتھ پہ رکھی اس کے اور اوپر سے اس سے مسلنا شروع کیا. مفتی صاحب کا جنازہ نکلا رحمہ اللہ، اور بجائے اس کے کہ وہ گھر آتا ان کا بیٹا اور باقی آ گئے، وہ سیدھا مدرسے چلا گیا اور کہا محتمیم صاحب ایک کمرہ دے دیں. وہ بہت حیران ہوئے، قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے کمرہ دے دیا، کتابیں پھر پڑھنا شروع کی، پھر آخر اتنا پڑھا کہ جنازہ بھی اسی کمرے سے نکلا. وہ جو تمنا تھی نا مفتی صاحب رحمت اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پوری کروا دی. تو اس لیے آدمی کے دل کو اللہ کی یاد سے مناسبت پیدا ہو جائے، یہ ہے بس علم کا، پڑھنے لکھنے کا، سب چیزوں کا جو ثمرہ پڑتا ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہے کہ یہ نصیب ہو.